السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 3 پیش خدمت ہے. ترتیب و پیشکش وائس آف بھٹکلی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرآن کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. حضرات، سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، یعنی تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. اب اس آیت کے شروع میں ان جانوروں کا اور کچھ حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. نمبر 1، المیتہ، یعنی وہ جانور جو شرعی طور پر ذبح کیے بغیر مر جائے، خواہ فطری طور پر مرے یا بیماری کی وجہ سے مرے. ایسے مردہ جانور کا گوشت طبی طور پر بھی انسان کے لیے سخت مضر ہے، اور روحانی طور پر بھی ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، البتہ مچھلی اور ٹڈی کھانا جائز ہے. نمبر 2، والدم، دم کے معنی خون کے ہیں. دوسری آیت کی روشنی سے خون سے مراد بہنے والا خون، کیونکہ جگر اور تلی باوجود خون ہونے کے کھانا جائز ہے. نمبر 3، ولحم الخنزیر، یعنی سور کا گوشت، اس سے مراد سور کی تمام چیزیں حرام ہیں، یہ جانور کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا. نمبر 4، وما اہل لغیر اللہ بھی، یعنی ایسا جانور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو. حضرات، مشرکین عرب جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کا نام لیتے تھے، جیسا کہ آج کے اس دور میں بھی بہت سے ناواقف اس طرح کا عمل کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا یا اس کی کسی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. آگے بیان کیا جا رہا ہے، جانوروں کی قسموں کو بیان کیا جا رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں والمنخنقۃ، یعنی وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، یا خود ہی کسی جال وغیرہ میں پھنس کر دم گھٹ گیا ہو تو یہ جانور بھی حرام ہے. نمبر 6 والموقوذہ, یعنی وہ جانور جو سخت مار کے ذریعے ہلاک ہوا ہو, جیسے کوئی شخص لاٹھی یا پتھر سے کسی جانور کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ کسی جانور کو کسی دھاردار چیز سے مارتے اور ہلاک کرتے, پھر اس کو کھاتے تھے. اسلام نے ان چیزوں سے روکا اور ایسے جانوروں کا کھانا حرام قرار دیا. نمبر 7 والمتردیت, یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑ, ٹیلا یا اونچی جگہ سے یا عمارت سے گر جائے یا کنویں میں گر کر مر جائے تو وہ جانور بھی کھانا حرام ہے. نمبر 8 والنطیحہ, یعنی وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو, کسی گاڑی کے زد میں آ کر مر گیا ہو یا کسی کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو, اس کا کھانا بھی حرام ہے. نمبر 9 وما اکل السبع, یعنی وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم, مگر انہیں تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے. یعنی مذکورہ جانوروں کی جو تفصیل سنائی گئی ان میں سے کسی جانور کو آپ نے اس حالت میں ذبح کیا کہ اس میں جان تھی تو اس کا کھانا جائز ہے. جانور کے اندر زندگی اور جان کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگے مارے. اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے. ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے, یعنی ذبح کیا جائے کہ رگیں کٹ جائیں. ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لیے برچھی ماری جائے, جیسا کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, جس سے خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہ جاتا ہے. یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہو سکتا, یہ اپنی ذات میں سے حرام ہے. نمبر 10 زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کے پاس کچھ پتھر نصب کیے گئے تھے اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے. ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اسی کو قرآن کہتا ہے وما ذبح علی النصب, یعنی جو آستانوں پر ذبح کیے گئے جانور ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. نمبر 11 وان تستقسموا بالازلام, یعنی تیروں کے ذریعے فال نکالنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی جاتی تھی. حضرات, مذکورہ تمام چیزوں کی تفصیل بیان کرنے اور اس کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ذالکم فسق, یہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمانا اور مذکورہ تمام چیزیں جس کی حرمت بیان کی گئی ہے اس کے خلاف کرنا یہ بدترین گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. حضرات, آیت کے اس حصے سے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن جلد سوم میں جو باتیں لکھی ہیں وہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے. عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے, اور اتفاق سے عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا جس کے فضائل معروف ہیں. مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے, جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے. وقت عصر کے بعد کا ہے, جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے, اور خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی بہت سی روایات کے مطابق اسی وقت آئی ہے, اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے. حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا عظیم اجتماع جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک ہیں, رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ عصبہ پر سوار ہیں اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہیں. ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت بدر وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اٹھنی اس سے دبی جا رہی تھی, یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے, اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی, صرف ترغیب اور ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز بقید حیات رہے, کیونکہ 10 ہجری کی 9 ذی‌الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور 11 ہجری کی 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بھاری انعام ہے. دین حق اور نعمت الہی کا انتہائی معیار ہے جو تمام انسانوں کو عطا ہونے والا تھا, آج وہ مکمل کر دیا گیا. ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو وہ اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت ہے, انہوں نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم پڑھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی, اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوری عید کا دن تھا, ایک عرفہ دوسرے جمعہ. حضرات, قرآن پاک کی اس آیت کے آخری حصے میں جو فرمایا گیا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, یعنی جن کی حرمت کا بیان شروع آیت میں آیا ہے اور اس جملے کا مطلب ایک خاص حالت کو عام قاعدے سے مستثنا کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جائے اور خطرہ موت کا لاحق ہو جائے, ایسی حالت میں اگر وہ مذکورہ بالا حرام جانوروں میں سے کچھ کھا لے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اتنا کھا لے جس سے اضطرار کی کیفیت ختم ہو جائے. آخر میں فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اس طرف اشارہ ہے کہ یہ محرمات اس وقت بھی اپنی جگہ حرام و ناجائز ہی ہیں, صرف اس شخص کو اضطرار کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس آیت میں جو پیغام دیا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.